الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. علماء اکرام و بزرگان قوم و دین و ملت و جوانان گرامی، موضوع اس مجلس و محفل کا بہت وسیع ہے اور علماء اکرام نے، بزرگان نے اس پہ اپنے تئیں بقدر کافی روشنی ڈالی ہے. چند نکات جتنی وقت میں گنجائش ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام و بلکہ کہیں کہ عالم بشریت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، ہمیں بہت کم نظیر ہے. اس میں سے خصوصیت کے ساتھ دنیا اسلام بہت ہی مخصوص قسم کے حالات سے گزر رہی ہے. جس قسم کے مخالفین اور رقبا اور دشمنوں کا سامنا ہے، اور جس انداز کے ان کے منصوبے اور ان کی سازشیں ہیں، اور جس انداز سے وہ اسلام کے خلاف اور مسلمین کے خلاف مصروف عمل ہیں، ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شعور اہل اسلام کے اندر بیدار ہو. جب تک وہ شعور پیدا نہیں ہوتا، یہ جنگ بقا جو شروع ہوئی ہے اس میں باقی رہنا مشکل ہے. اگرچہ اپنے تئیں ہر ایک کے ذہن میں ایک تدبیر آتی ہے، بعض موضوعات کی طرف یا مسائل کی طرف نقوی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، اور عرصے سے اس قسم کے رائے حل مختلف اہل فکر کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی رائے حل تجویز اس کی پیش کرنے سے پہلے یا رائے حل تلاش کرنے سے پہلے اصل مشکل کا ادراک ضروری ہے. جب تک ہمیں بنیادی مشکل سمجھ میں نہ آئے اور وہ ٹریجڈی جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ بحران جس کا ہم شکار ہیں، جب تک اس کی حقیقت، اس کا پس منظر اور اس کی نوعیت معلوم نہ ہو، کوئی رائے حل بھی شاید عملی نہ ہو. ہیں ایسے افراد بقدر کافی، گروہ ہیں، احزاب ہیں اور مختلف مجموعے ہیں موجود، جو آج کے مسائل پر سوچتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، رائے حال بھی تجویز کرتے ہیں اور اپنے تئیں اقدام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے، بے ثمر ثابت ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مشکل کے صحیح تعین سے پہلے رائے حل کی طرف آ جاتے ہیں. مسلمانوں میں ایک خصوصاً پاکستانی مسلمان یعنی ہم لوگ ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، ہم احساساتی اور جذباتی مزاج. جب تک کوئی بڑا ایشو، جب تک کوئی بڑا حادثہ، جب تک کوئی بڑا واقعہ نہ ہو، ہمیں اسلام کی فکر نہیں ہوتی. جب تک ہمارے مقدسات کی توہین نہ کرے کوئی، ہم مثلا بولتے نہیں ہیں، جب تک ہمارے اولیائے دین کے گنبدوں کو بموں سے نہ اڑایا جائے ہمیں اصلا کوئی خبر نہیں ہوتی، جب تک قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہ ہو ہم قرآن کا نام بھی نہیں لیتے۔ اس طرح سے احساسات اور جذبات کے ساتھ رہنا، اور وہ بھی ایک اہل دین کے طور پر رہنا، اور اس دنیا میں رہنا جس دنیا میں بہت کچھ ہے، مختلف افکار موجود ہیں، مختلف نظام موجود ہیں، مختلف رجحانات موجود ہیں، مختلف ثقافتیں اور تہذیبیں موجود ہیں، اور ہمیں ان سب سے سامنا ہے ان کا، ایسے ایک ماحول میں رہنے کے لیے جو آداب چاہیے، جو اصول چاہیے، شاید وہ جذبات اور احساسات سے ہٹ کر ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک حکیم امت ہیں، امت مسلمہ کے مسائل کو بخوبی سمجھا بھی ہے اور اس کا رائے حل بھی پیش کیا، یعنی پہلے مسائل کی تشخیص دی اور پھر اس کا رائے حل بھی پیش کیا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے پہلے بھی بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے یہ راہ طے کیا ہے، لیکن وہ توفیق جو اس عظیم انسان کو حاصل ہوئی، اس ہستی کو حاصل ہوئی، وہ پہلی شخصیات یا ہستیوں کو کم تر نصیب ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحیح مشکل کا تعین کیا انہوں نے۔ جیسے ایک سادہ سی مثال ہے، عامیانہ سی، جو پیش بھی کرتے ہیں علماء کرام بھی ہیں اور پیش بھی کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہم، کہ علاج بیماری کے علاج کے لیے آدھا علاج بیماری کی تشخیص ہے، اس کو آدھا علاج سمجھا جاتا ہے، اور پھر باقی آدھا علاج وہ دوا ہے یا دوسرا جو ہیلا انسان استعمال کرتا ہے۔ پہلے ہم یہ اور کریں کہ امت مسلمہ کی اصل مشکل کیا ہے، اصل بحران کیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ترتیب کے ساتھ ان بنیادی مسائل کو ذکر کیا، بیان فرمایا، پوری امت کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسے رکاوٹیں، کچھ ایسے موانع ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے سے روکا ہے۔ تعصبات، جذبات، احساسات، تنگ دلی، تنگ نظری، اور پھر اوپر سے دشمن نے جو خلیج مسلمانوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے اور فرقئی اختلافات کو دشمنی کی حد تک آگے بڑھا کے لے جانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے روک کے رکھا اور ان افکار کی طرف توجہ نہیں آنے دی اور نہیں آنے دی۔ جذبات کے بجائے، احساسات کے بجائے عقلانیت کی ضرورت ہے، تعقل، تدبر و تفکر کی ضرورت ہے، یعنی دین میں عقلانیت کی ضرورت ہے، زندگی میں عقلانیت کی ضرورت ہے، اپنے قومی اس عمل میں عقلانیت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے اس وقت تک ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اس سال کون سا واقعہ پیش آئے گا تاکہ ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں، پھر ہم شور مچائیں۔ لیکن اگر سال بھر سوچیں، ہم سال بھر فکر کریں، اور اس سے ہی تقاضے جو دین کے ہم سے ہیں اور ذمہ داریاں جو ہمارے عہدے پر موجود ہیں، اگر وہ صحیح طریقے پر ہم ادا کریں تو شاید کسی کو موقع نہ ملے یا کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ اٹھ کر ایک یا ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے مقدسات کی اس طرح کھلے بندوں توہین کرے۔ مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سن، اس کا ایک حالیہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بہت ہی بے شرمی کے ساتھ، پوری ڈٹائی کے ساتھ، انہیں معلوم ہے کہ امت پاکستان، ملت پاکستان مسلمان ہیں سب کے سب، اگرچہ مختلف گروہوں میں ہیں لیکن ہیں سب مسلمان، اور سب کے دل जरियादार हैं इस तोहीन पर, इस हताकी पर, और फिर उस जल्दी पर तेल का काम यह किया कि सामरा में आल रसूल के हरम के तकद्दस को पायमाल किया, यानी उस जख्मों पर नमक छिड़का दूसरे लफ्जों में। और एन उन्हीं दिनों जब उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, अमरीकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है, ये बहुत ही जिठाई है, बहुत ही बेशर्मी है ये। यानी इसके मानी ये है कि उनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं है, वो हमारे हमें खातिर में नहीं लाते असल सिरे से, ये कुछ है भी या नहीं। अगर हमें खातिर में लाते तो शायद उसको जरूरत ना होती इन हालात में पाकिस्तान का दौरा करें कि जब मिल्लत पाकिस्तान का दिल जरियादार है पूरी उम्मत मुसलमान के हमरा। लेकिन हम इतने एहसास और इतने जज्बात दिखाने के बावजूद भी उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है, खातिर में नहीं लाते हमें। उसकी वजह यह कि उन्हें मालूम है कि ये एक जोश है, जाग की तरह उठा है, और अपने वक्त पर, चूंकि जाग को एक खास वक्त चाहिए, टाइम चाहिए होता है, उसके बाद वो जाग खुद ही बैठ जाती है, ये खुद ही बैठ जाएगा, चुप होकर गर्म में बैठ जाएंगे, फिर ना ये और ना इनका दीन और ना इनके मुकद्दसात हो, ये खुद को खबर नहीं लेंगे उसके बाद। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने एक और बीमारी असली जो मिल्लत या उम्मत मुस्लिमा की तशखीस दी, वो ये तशखीस दी कि इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, इसको वजाहत की जरूरत है, और शायद मेरे इस बयान से बहुत सारे सवाल भी जहनों में उठे। वो ये है कि जिस तरह की दीनदारी और जिस तरह की फहम दीन या दीन को जिस तरह से हमने समझा है, ये एक और बड़ी मुश्किल है। हकीकत ऐसे नहीं है दीन को जिस तरह हमने समझा हुआ है, यानी फकत हमने दीन को बाजार फकत चंद इबादतों में मुनहसर समझ लिया दीन को, और बाकी जिंदगी के शोबों से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। बाजाय आकर फकत दीन को कहा कि ये आखिरत मौत के बाद काम आता है इंसान को, बहिश्त के लिए दीन मुफीद है, लेकिन इस जिंदगी के लिए, मौत से पहले के लिए दीन की कोई तासीर नहीं है। इसी से इलहादी और गैर दीनी नजरियात का मैदान यहां से फराम होता है, यानी खास दीनी तसव्वुरात से। अगर मुसलमानों के यहां इस किस्म के दीनदारी का तसव्वुर ना होता, किसी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, लिबरलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लिबरलिज्म इस किस्म की दीनदारी से पैदा होता है कि दीन के बारे में यह तसव्वुर रखना कि उसका ताल्लुक फकत हमारी मानवी जिंदगी से है, हमारा इबादी निजाम वो हमारा दीन है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जिंदगी वो हम कल्चर के तहत बसर करें, वो हम रसूमात आबा के तहत बसर करें, बाकी हमारी जिंदगी से दीन का कोई सरोकार ना हो। इस तरह की दीनदारी अगर इंसान अपना ले, वो दीन कभी भी नहीं रोक सकता उस यलगार को जो उसके ऊपर हो रही है, क्योंकि बुनियादी तस्वुर दुरुस्त नहीं है दीन के बारे में। लिहाजा अपनी उम्र भर में और खुसूसन इनकलाब के बाद जब से मौका मिला आलमी सतह पर बात करने का, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुतवज्जे किया कि नजर सानी करो इस तसव्वुर में, उस फहम में जो तुमने दीन के मुतालिक कायम कर रखी अपने जहन में। इसको अल्लामा इकबाल ने जो अपनी ताबीर में जिक्र किया, मैं अगर कहूं कि इमाम खुमैनी की तर्जुमानी अल्लामा इकबाल ने की, जो कुछ इमाम फरमाना चाहते थे वो इकबाल ने कहा, यानी वो खानकाही दीन, खानकाही दीन यानी जिसका इबादतों से तो ताल्लुक होता है लेकिन जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, अमली जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शायद नकवी साहब यही बयान करना चाह रहे थे कि अमली जिंदगी से दीन का ताल्लुक हो, दीन का अमली जिंदगी से ताल्लुक हो। जब हर शोबे में दीन हो उस वक्त हम कह सकते हैं कि किसी गैर दीनी किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी में हमारे खला पैदा हो जाए, बाद शोबों में दीन हो बाद शोबों में दीन ना हो, उस सूरतों में जो शोबे खाली हैं जहां दीन हम नहीं लाए या नहीं दीन की इत्तबा करना चाहते और अहकाम खुदावंद तबारक व ताला की, वहां पर दीन के अलावा दूसरी चीजें आ जाएंगी। उनमें से एक आज मुसलमान मुल्कों में आप देखें امت مسلمہ کے لیے یہ ننگ ہے, یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, یہ ننگ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اسلام جیسا دین ہونے کے باوجود, قرآن جیسی کتاب ہونے کے باوجود, قرآن جیسی کتاب ہونے کے باوجود ان کے ممالک میں جو نظام, سیاسی نظام موجود ہیں وہ غیر دینی, نہ صرف غیر دینی بلکہ شیطانی اور ابلیسی نظام ہے. یہ ننگ ہے عالم اسلام کے لیے اور اس امت کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا مسجدوں میں اور چند ظاہری عبادات کے اندر منحصر ہے, ہم اپنے دینی فرائض انجام دے رہے ہیں, اقتدار میں کوئی بھی ہو ہمیں کیا اقتدار سے. کربلا کا فلسفہ یہی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام اگر مسجد النبی میں فقط اپنی عبادتیں کرتے تو کرتے رہتے, کچھ چھیڑتا نہیں ان کو, جس طرح سے کہ بہت سارے اور بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی, یزید نے بھی ان کو نہیں چھیڑا کیونکہ اس کے معلوم تھا کہ یہ نہ ہم سے کوئی سروکار رکھے نہ ہم ان سے کوئی سروکار رکھیں گے. اتفاق سے یہ لوگ سید الشہداء علیہ السلام کو مشورہ بھی دیتے تھے کہ آپ نے خواہ مخواہ کا جھگڑا ڈال دیا, یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا تھا, وہ یہ ہے کہ نہ آپ اس کو چھیڑے نہ وہ آپ کو چھیڑے, آپ چپ کر کے اپنی عبادتوں میں لگے رہیں. لیکن امام دین, پیشوا دین جو اپنے خدا کے ساتھ ایک عہد رکھتا ہے اور اس عہد کا پابند ہے, اسے وہ عہد وفا کرنا ہے, وہ تو لا تعلق نہیں رہ سکتا اس بات سے کہ میں مسجد النبی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لوں اور اس سے مجھے کوئی غرض نہ ہو کہ جس نظام کے تحت میں زندگی بسر کر رہا ہوں وہ نظام کون سا ہے, کوئی یزیدیت ہو بے شک, کوئی یزید ہو بے شک. اس طرح کا لا تعلق مسلمان بن کر مسجد میں بیٹھ جانا یا اپنی امام بارگاہ میں بیٹھ جانا یا اپنے دینی مرکز میں بیٹھ جانا, اپنے مدرسے میں بیٹھ جانا, یہ وہ خانقاہ ہی دین ہے کہ عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو, ہمیں یہ غرض نہ ہو کہ کون حکومت کر رہا ہے. حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں, یہ جملہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ ان الدین الناس علی دین ملوک, کہ لوگ ملوک کے دین پر, حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں نہ انبیاء کے دین پر. یہ خاصیت ہے, لوگوں کی نفسیات ہے, مزاج ہے. آپ دیکھیں ہمارے حکمران جب بدلتے ہیں ساتھ ہی ہمارا دین بھی بدل جاتا ہے, واقعی بدل جاتا ہے. اب میں اشارہ کسی فرقے یا کسی نظریے کی طرف نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ جنرل ضیاء کے حکومت دور کو دیکھیں, اس وقت ہمارے عوام کا رجحان کچھ اور تھا, 5 سال پہلے تک کچھ اور تھا, 5 سال پہلے تک ہر طرف جہاد, ہر طرف لشکر, ہر طرف فلاں فلاں. آج ہر آدمی روشن اسلام, آزاد خیال اسلام, فلاں اسلام, سب لوگ میراتھن ریس, آزادی نسواں, حقوق بشر, آج یہ نعرے شروع ہو گئے. اس وقت کیا نعرے تھے, آج یہ کیوں تھا, چونکہ اس وقت کے ملوک وہ چاہتے تھے, آج کے ملوک یہ چاہتے ہیں, اور لوگ ملوک کے دین پر ہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کی, یہ مزاج ہے لوگوں کا. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو لوگ انہی حکمرانوں کے دین پر ملیں گے. لہذا اس سے غفلت برتنا کہ اسلام کے پاس معاذ اللہ کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعضوں نے اسلام کو احکام میں محدود کر دیا ہے, احکام میں, حالانکہ اسلام احکام کا بھی نام ہے اور نظام کا بھی نام ہے. اسلام کے پاس سسٹم بھی ہے, نہ صرف چند احکام ہیں, اسلام کے پاس سسٹم بھی موجود ہے. ہم ہمارا متدین انسان, دیندار آدمی زیادہ سے زیادہ چل کر آتا ہے احکام دینی تک آتا ہے, لیکن نظام دینی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا. اور یہ جب تک تصور ہمارا موجود ہے دین کے بارے میں, یہ دین کسی چیز کا دفاع نہیں کر سکتا, حتیٰ اپنے مقدسات کا دفاع نہیں کر سکتا. اس دیندار سے اپنے حرم بھی نہیں بچائے جا سکتے. وہ دین جو دیندار تیار کرتا ہے, اور ایسا دیندار جو نہ صرف اپنے مقدسات کا دفاع کرتا ہے, اپنے دین کا دفاع کرتا ہے, اپنے تدین کا دفاع کرتا ہے, اپنی ناموس کا دفاع کرتا ہے, یہ وہ ہے جو صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان تربیت کیے تھے, وہ جو کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں. ہم یہ عام سنتے ہیں, سب نے سنا ہوا یہ کہ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے, چونکہ کسی کی مروت یا غفلت یا مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے حضرت, کہ اب کوئی پھنس گیا آ کر اٹھ کے جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا, سید الشہداء نے نہ کسی کی ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، نہ اس کی فکری کمزوری سے فائدہ اٹھایا، نہ اس کی اخلاقی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، نہ کسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا، بلکہ چراغ بجھا کر انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہو، آزاد ہو، اور اگر آپ چلے گئے تو میں ناراض بھی نہیں ہوں تم سے، میں راضی ہوں، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اٹھ کر نہیں گیا وہاں سے. کیوں اٹھ کر نہیں گیا؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ میں کیا بچانے آیا ہوں، میں کس چیز کے دفاع کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا بچانا ہے، مجھے جان نہیں بچانی، مجھے دین بچانا ہے اپنا. یہ ایک اور مشکل ہے ہماری. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر رائے حال سے پہلے مشکل کی نوعیت کو تشخیص دیں ہم کیا ہے. ایک اور مشکل جو امام رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ حکمرانوں کی مشکل ہے کہ عالم اسلام پر مسلط حکمران. آپ پورے عالم اسلام پر نگاہ دوڑا کے دیکھیں، اب ممکن ہے ہمیں بعضوں سے ہو انس ہو، بعضوں کا احترام ہمارے دل میں، بعضوں کا نہ ہو، لیکن آپ منصفانہ دید سے دیکھیں، نہ متعصبانہ نگاہ سے، منصفانہ نگاہ سے دیکھیں ان حکمرانوں کو جو عالم اسلام پر مسلط ہیں، جو ٹھونسے گئے ہیں عالم اسلام پر. اپنے ملک کو ہی مثال کے طور پر لے لیں، یہ اعتراف ہے، ان کا خود اعتراف ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو یا فوجی کودتا ہو، کوئی بھی خود نہیں آتا، اسے لایا جاتا ہے، یہ طے ہے. یا عوام کے ذریعے اسے لایا جاتا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس کو لایا جاتا ہے، یہ خود نہیں آتا. وہ کون لاتا ہے؟ یہ تو ذمہ دار لوگوں نے کہا. اسلم بیگ ایک ذمہ دار انسان ہے، جو فوج کا سب سے اعلی منصب انہوں نے رکھا اور پھر سیاست میں بھی آئے، اور جنہوں نے نشیب و فراز بہت دیکھے ہوئے ہیں، وہ زمانہ بھی دیکھا، یہ زمانہ بھی دیکھا ہوا. یہ ان کا جملہ ہے آن دا ریکارڈ، سب نے سنا ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ. یا بزرگان اہل دین و اہل سیاست و اہل تدبیر و اہل اجتماع موجود ہیں، انہوں نے صاف کہا کہ پاکستان میں حتیٰ ایک وزارت خانے کا وزیر بھی خود یہاں نہیں تعین ہوتا، یہاں تعین نہیں ہوتا، کوئی پرائم منسٹر یہاں تعین نہیں ہوتا. حتیٰ بعضوں کو تو وہیں سے شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے بھیجتے ہیں، نیشنلٹی اس کی نہیں ہوتی اس کے پاس پاکستان کی، یا اگر وہ اپنا شناختی کارڈ بناتا ہے. یہ سب سے بڑی ایک مشکل ہے، یہ حکمران اور ان حکمرانوں کی نسبت لا تعلقی. تعجب ہے مجھے، بعض انہی سے توقعات رکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا دفاع کریں گے. اس وقت بھی ہماری قوم، مجھے نہیں معلوم کیا ذہنیت ہے ان کی، کہ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ مثلا مقدسات دین کا دفاع کریں، جو خود اپنے ملک میں مقدسات کو پائمال کر رہے ہیں، اقدار کو پائمال کر رہے ہیں. احکام دین بھی تو مقدسات دین ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ تو نہیں کہ فقط حرم آل رسول مقدسات میں سے ہے، یا نام مبارک رسول اللہ فقط مقدسات میں سے ہے، خدا کے احکام بھی تو مقدسات میں سے ہیں، کتاب خدا بھی مقدسات میں سے ہے. ہم اسی وقت بولیں گے کہ جب قرآن کو معاذ اللہ نالیوں میں پھینکے، یا جب قرآن کو وہ سلوک کریں جو گوانٹانامو میں کیا گیا. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پائمالی پر ہم شاید سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے نہیں ہے. اسی ملک کے اندر آپ دائیں بائیں دیکھیں، روزانہ آپ کو اسلام پائمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دین پائمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور مقدسات دین پائمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کن کی طرف سے؟ نہیں، حکمرانوں کی طرف سے. یہ حکمران جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ ملک سے تعلق ہے، نہ ملت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ موجودہ، سب کے سب پاکستان اسلام کے نام پر بنا کر چوروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. خود کہتے ہیں، ابھی خود کہتے ہیں، ہر بات میں آنے والا پہلے کو چور کہتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن اتنا پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب چور ہیں، کیونکہ ہر بات میں آنے والا پہلے والے کو چور کہتا ہے، بنا اسلام کے نام پر. تعجب کی بات ہے کہ ایک ملک کا حکمران اپنے آپ کو یہ جرت دیتا ہے کہ علماء اور مشائخ کانفرنس میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اسلام کے لیے چار خطرے ہیں بڑے، اور ان چار بڑے خطرات میں سے ایک اسلام ہے. چار بڑے خطرات ہیں، ان میں سے ایک اسلام ہے. اسلام خطرہ ہو گیا پاکستان کے لیے، وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا. یہ ایک اور مشکل ہے پورے جہان اسلام. میں اپنے ملک کی بات کی چونکہ ان کو آپ بہتر جانتے ہیں، ورنہ آپ باہر چلے جائیں دوسری دنیا میں چلے جائیں تو بھی صورتحال ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے. خصوصاً عرب دنیا میں چلے جائیں تو حکمرانوں کی حالت کہیں زیادہ بدتر ہے. ان کو عیش و نوش نے مست کر دیا گیا ہے اور انہیں خبر نہیں ہے. عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، قطر کی مدد سے ہو رہا ہے، بحرین کی مدد سے ہو رہا ہے، اور دیگر جو ہمسایہ ملک ہیں ان کی مدد سے ہو رہا ہے، کویت کی مدد سے ہو رہا ہے. ایک طرف سے عربی قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں، دیکھیں کسی میں صداقت نہیں ہے، نہ ان کے دین میں صداقت ہے نہ ان کی قومیت میں صداقت ہے. اب دین چھوڑ دیا، قومی بت آپ نے اگر پکڑا ہی ہے تو کم از کم اس میں تو سچے رہو، عربیت کا تو پاس کرو کم از کم. فلوجہ مسمار کر دیا، ڈیر خاک کا بنا دیا، مسجد میں زخمیوں کو گولیاں ماری گئیں، جو کچھ ابو غریب جیل میں ہوا یہ سب کچھ، مگر عرب دنیا نہیں دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کن کی مدد سے ہو رہا ہے؟ انہی حکمرانوں کی مدد سے ہو رہا ہے. یہ سب ساتھ دیتے ہیں اس کا. افغانستان میں جو کچھ ہوا ان حکمرانوں کی مدد سے ہوا سب کچھ. یہ ایک المیہ ہے، ان کی طرف امت مسلمہ بے توجہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، دین ہمارا کہتا ہے بس مسجد سے سروکار ہو آپ کا. جب تک آپ ان کی بابت لا تعلق بیٹھیں گے اس وقت تک یہی دنیا ہے اور یہی مشکلات ہیں اور یہ سب کچھ ہے. اور ایک مشکل جو امام رضوان اللہ علیہ نے اور امت مسلمہ کی بیان فرمائی، وہ علماء اسلام، البتہ بعض علماء اسلام بجائے اس کے کہ اپنا دینی اور علمی فریضہ ادا کریں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دیں اور وحدت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور قرآن کی طرف بلائیں، خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں، جزئی اور فرعی اختلافات کو بہانہ قرار دے کر دوریاں امت کے اندر پیدا کرتے ہیں فقط اپنے وقتی مفاد کے لیے، بہت ہی جز وقتی مفاد کے لیے. سرکاری علماء، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ اصطلاح بہت استعمال کی، درباری علماء اور سرکاری علماء. آج بھی دیکھیں سفارت خانوں سے ڈائریکٹ مربوط ہیں. ان کو اگر دیکھیں رفت و آمد ہو، آپ کے مطلع لوگ ہیں، آپ کے اندر ہمارے اندر ہیں ایسے مطلع لوگ، وہ آپ کو ان کی تصاویر دکھا سکتے ہیں سفارت خانوں میں بیٹھے ہوئے، مغربی سفارت خانوں میں بیٹھے ہوئے. جب تک یہ طبقہ موجود ہے، درباری علماء، سرکاری علماء اور تنگ نظر علماء، امت مسلمہ کی کوئی مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. یہ مشکلات ہیں ہماری، بنیادی اور اساسی مشکلات ہیں. اور اس کے علاوہ مفصل ہے، میں نے عرض کیا خود ان کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے. ان کی مدد سے وہ چیز جو آج رونما ہو رہی ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں پوری جہان اسلام میں، وہ ایک جنگ ہے. اس کو آپ یقین جان لے کے ایک جنگ ہے اسلام کے خلاف. اس کو کوئی رنگ نہ دیں، چونکہ وہ خود صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے ہماری. پہلے خود ان کے منہ سے نکلا کہ یہ صلیبی جنگ ہے، یہ پھر کہا کہ یہ لسانی سبقت ہو گئی ہم سے. لسانی سبقت، جس تقریر کو لکھنے کے لیے 50 آدمی بیٹھتے ہیں، وزارت خارجہ کے آدمی بیٹھتے ہیں، سی آئی اے کے لوگ بیٹھتے ہیں، پینٹاگون کے لوگ بیٹھتے ہیں، ماہرین، اور اس تقریر کا کلمہ کلمہ لفظ لفظ وہ تعین کرتے ہیں کہ یہاں کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے، کیا سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، ڈپلومیسی لحاظ سے، سیکورٹی کے لحاظ سے کیا لفظ استعمال ہو کیا نہ ہو. اتنی نپی تلی تقریر میں سبقت لسانی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے. ہو یہ سبقت لسانی نہیں تھی، یہ تمہارے ناپاک ضمیر کی اور تمہارے ناپاک اندرونی وجدان کی یہ آواز تھی جو تمہاری زبان پر آئی. اور تم نہ بھی کہتے تو بھی ہمیں پتا تھا، یوں نہیں کہ ان کے منہ سے نکلے تاکہ ہمیں پتا چلے. اتنی بھی سادگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کہیں یہ جنگ ہے تو ہم کہیں جنگ ہے، ورنہ جنگ نہیں، یہ جنگ ہے، حقیقتاً جنگ ہے. اسرائیل اس جنگ کا پہلا حصہ تھا، تین فیز میں یہ جنگ لڑی گئی ہے، یہ تیسرا فیز ہے اس کا اور آخری. ان کے اپنے بقول، ان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان کے بقول یہ تیسرا فیز ہے. پہلے فیز میں مسلمانوں کو آزمایا گیا، دوسری فیز میں مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، تیسری فیز میں اسلام کو ختم کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے بہت واضح طور پر لکھ دی ہے کہ یہ تیسرا اور آخری فیز ہے، یہ جنگ کا آخری مرحلہ ہے، یعنی آپ جیتنی ہے یہ جنگ ہمیں، چونکہ بقدر کافی جنگ جیتنے کے لیے جو ماحول چاہیے تھا وہ انہوں نے فراہم کر لیا اپنے ان کے بقول۔ جو ان کے مفکر ہیں جنہوں نے اس جنگ کا نقشہ بنایا، جو ان کا تھنک ٹینک تھا اس جنگ میں اسلام کے خلاف، اس میں سے دو تین آدمی جن کے نام آپ سب جانتے ہیں، جن میں سے معروف شخصیت پال والفیز جو اس وقت ورلڈ بینک کا چیف ہے، جو اس جنگ کا معمار ہے، اس جنگ کا انجینئر ہے، جو ابھی ورلڈ بینک کا چیف ہے، دوسرا تھیوریشن اس جنگ کا جس نے یہ تھیوری پیش کی ہے جنگ کی، ساموئل ہنٹنگٹن ہے، یہ پینٹاگون کا مشاور ہے، آج بھی پینٹاگون کا مشاور ہے، اور کئی سالوں تک اسٹریٹجک اسٹڈیز کا یہ ڈائریکٹر رہا ہے، اس جنگ کا جو تھیوریشن ہے اس کے بقول میں لبے لباب اس کا عرض کرتا ہوں، کلیش آف سیویلائزیشن اس کا لبے لباب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے اپنے پیشروؤں کے لیے، کہا گیا ہم سے جو پہلے امریکی صدور یا امریکہ کے جو بڑے جو لوگ آئے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ کہ انہوں نے سارا زور سیاسی جنگ پہ لگایا، چونکہ دنیا سیاسی طور پر کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور سب سے دو بڑے حصے تھے دنیا کے سیاسی طور پر، ایک روسی بلاک تھا اور اس کے مقابلے میں ایک مغربی بلاک جو امریکہ کے محور میں بنا ہوا تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایک سوشلسٹ بلاک تھا اور ایک ادھر سرمایہ داری کا ایک بلاک تھا۔ یہ جنگ سیاسی طور پر انہوں نے لڑی اور جیت لی، سوشلزم کمیونزم کو انہوں نے شکست دے دیا، اپنے بقول ختم کر دیا، انہوں نے مٹا دیا، یہ جنگ جیت لی۔ جیت لینے کے بعد بھی دیکھا کہ ان کا قبضہ نہیں ہوا پوری دنیا پر، دنیا رام نہیں ہوئی ان کے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ آیا کہ دوسری رگ پوری دنیا کی، چونکہ خواب ہے ان کا کہ ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اب دیکھیں اس کو خدائی رنگ بھی دیتے ہیں، دینی رنگ بھی دیتے ہیں، کہ مجھے بش کا صاف کہنا ہے کہ میں مامور ہوں خدا کی طرف سے، مجھے خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، میں آپ کو پورے وہ مدارک دکھا سکتا ہوں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اس وقت آئیں گے کہ جب یہود کی ریاست قائم ہو چکی ہوگی، یہ اعتقاد ہے ان کا۔ کیوں؟ ساری اب قرآن نے بھی کہا ہے کہ مسیحیت اور یہودیت میں کوئی جوڑ نہیں ہے، آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے کے، اور سخت دشمن ہیں، قرآن نے بھی اس کا واضح طور پر ذکر کیا ہے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور نصارہ کا بھی یہ ادعا ہے کہ لیست یہود علی شیء، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تاریخی ایک جنگ ہے ان کی آپس میں، لیکن آج پہلی دفعہ مسیحیت پشتیبان بن گئی ہے یہودیت کے لیے، مسیحیت کی گود میں یہودیت پنپ رہی ہے، یورپی یونین جو یورپی ممالک سب کے سب مسیحی ہیں، امریکہ مسیحی ہے، لیکن پرورش کس کی کر رہے ہیں، حمایت کس کی کر رہے ہیں، یہودیت کی، صیونزم کی، کیوں؟ اپنی اسی تھیوری کے تحت۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے سارا زور سیاست پہ لگایا، سیاسی بلاک توڑ کے بھی دیکھ لیا کہ دنیا ہمارے قبضے میں نہیں آئی، وہ عالمی حکومت ہمارے ہاتھ نہیں آئی، نیو ورلڈ آرڈر جس کا نام رکھا انہوں نے، عالمی حکومت ہمارے ہاتھ نہیں آئی، کہا کہ جب تک دنیا کا اقتصادی نظام ایک نہیں ہو جاتا، یعنی سرمایہ داری نظام، جب تک پوری دنیا کی منڈی ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم دنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے، لہذا دوسرا قدم انہوں نے اٹھایا کہ پوری دنیا کی اقتصادی سسٹم کو ایک کر دیں، ایک کر کے انہوں نے عالمی تجارت کا ادارہ بنا کے اس کے بہانے سے سارے ملکوں کو اس میں رگید کے اب بھائی کہ پوری دنیا میں آج سرمایہ داری سسٹم ہے. آپ چین کو دیکھیں, کہنے کو سوشلسٹ ہے لیکن حقیقتاً سرمایہ دارانہ سسٹم ہے اس کا, تبدیل کر دیا, چھوڑ دیا انہوں نے, کہیں بھی نہیں ہے. اکا دکا ملک جو آخری سانسیں لے رہے ہیں جیسے کیوبا ہے یا اور جن میں کوئی اقتصاد ہے بھی نہیں ہے ان کی, باقی ساری دنیا اس وقت سرمایہ داری نظام کے تحت ہے. پس سیاسی میدان مار لینے کے بعد بھی دنیا ان کے قبضے میں نہیں آئی, اقتصادی میدان مار لینے کے بعد بھی دنیا ان کے قبضے میں نہیں آئی. اب تک یہ حسرت ان کے دل میں ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے, سب ہمارے سامنے رام ہو. آج دنیا رام نہیں ہے ان کے سامنے, نہیں ہے رام, ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تیسرا میدان تھا جو ہم نے نظر انداز کیا ہے, اور وہ ہے ثقافت کا میدان, ادیان کا, تہذیبوں کا میدان. یہ ہم نے نظر انداز کیا ہے اور یہ غلطی تھی سب سے بڑی ہماری کہ دنیا سیاسی طور پر دو بڑے بلاکوں میں تقسیم تھی, ہم نے ایک کو توڑ کر ایک کی مرکزیت قائم کر دی, لیکن تہذیبی طور پر, ثقافتی طور پر دنیا آٹھ بڑے بلاکوں میں تقسیم ہے. کہا کہ یہ زیادہ پراکندگی ہے, جب تک دنیا آٹھ بڑے بلاکوں میں تقسیم ہے دنیا پر ہم حکومت نہیں کر سکتے. لہذا توجہ فرمائیں, یہ بات ان کی درست بھی ہے کہ مثلا اپنی تہذیب یا ڈیموکریسی یا آزادی لے کر آتے ہیں عراق میں, عراقی نہیں لیتا ان سے, فلاں ملک میں لے کر آتے ہیں تم ڈیموکریسی لو, وہ نہیں لیتا ان سے. کیا چیز مشکل ہے, کہتے ہیں ان کا کلچر, یہ کلچر ان کا ایسے ہے جو رکاوٹ بنتا ہے ہماری راہ میں. خوب سوال یہ ہے کہ اس کلچر کے پیچھے, اس کلچر کی بنیاد کیا ہے؟ آٹھ تہذیبیں اس کلچر کی بنیاد ہیں, آٹھ مختلف کلچر ہیں. ان آٹھ تہذیبوں کو ختم کرنا ہے اور ایک تہذیب پوری دنیا کی بنانی ہے, مغربی تہذیب. آٹھ تہذیبیں ختم کرنا باری باری, نہ انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ لڑنا ضروری نہیں ہے, اتنے زیادہ ماز کھول لینا عقلانہ کام نہیں ہے. ہم ایک ماز کھولتے ہیں اور آٹھوں تہذیبوں کو شکست دے دیں گے, چونکہ ان کے مطالعے کے مطابق باقی تہذیبوں میں اتنی جان نہیں ہے, ان میں اتنی جان نہیں ہے. سب سے زیادہ مضبوط تہذیب یا تفکر یا ایسا منبع جو کسی وقت بھی ایک امت کو اٹھا سکتا ہے اور بنا سکتا ہے, خصوصاً ایران میں انقلاب اسلامی کے بعد سے یہ سوچ ان کی پختہ ہو گئی کہ انقلاب ایک ایسے زمانے میں آیا جب روسی بلاک نے بھی اور امپریالزم نے بھی متفقہ فیصلہ کیا ہوا تھا, فتوا دیا ہوا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اس اعلان کیا ہوا تھا, ان کی کتابوں میں موجود ہے آج بھی, اختتام دین کا باقاعدہ اعلان تھا ان کا, رسمی اعلان تھا. اور اسی وقت دینی انقلاب رونما ہو جاتا ہے, اسلامی انقلاب رونما ہو جاتا ہے ایک ایسے ملک میں جو ان کی کالونی بنا ہوا تھا, وہیں پر اسلامی انقلاب رونما ہو جاتا ہے. اسلام کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا وہاں سے, پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اسلام یہی ہے جو بس مدرسوں میں مسجدوں میں یا بس اسی حد تک ہے, اس سے آگے نہیں آتا. معروف ہے کہ برطانیہ نے 100 سال پہلے جب عراق پر قبضہ کیا تھا تو برطانوی جرنیل اپنے مترجم کے ساتھ جا رہا تھا تو آزان کا وقت ہوا, آزان سنائی دی تو اس نے, انگریز تھا اسے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا چیز ہے, اس نے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ آزان ہے مسلمانوں کی. اس نے پوچھا آزان کیا ہوتی ہے, انہوں نے بتایا 5 وقت یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے لیے آزان کہتے ہیں. جو وہ ڈیٹیل میں جانا شروع ہوا مترجم تو اس نے کہا بور نہیں کرو مجھے, مختصر بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہا ہے بندہ منارے پہ کھڑے ہو کر منارے پہ, یہ برطانوی تخت و تاج کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے, مختصر ایک جملے میں بتاؤ. اس نے کہا نہیں ہے خطرہ. کہا اگر نہیں ہے خطرہ تو ان کو کہو جتنی اذانیں مرضی دیتے رہو, تو جتنی اذانیں مرضی دیتے رہو. تو اس اسلام سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو ان کے تاج و تخت کو نہ للکارتا ہو, ان کو اس اسلام سے خطرہ ہے, ان کو اس ان اذانوں سے خطرہ ہے جن اذانوں سے ان کے ایوان لرزتے ہیں, ان کو ان سجدوں سے خطرہ ہے جن سجدوں سے ان کے اقتدار خطرے میں پڑ جاتے ہیں. ان ان سجدوں سے خطرہ ہے. ورنہ سرکاری درباری ملاؤں اور سرکاری علماء اور وہ جتنی اذانیں دیں, جتنی بھی مثلا علامہ اقبال کے بقول کے ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان, ان کو مجاہدوں کی اذان سے خطرہ ہے, اس سے ڈرتے ہیں یہ کہ یہ نہ ہونے پائے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام ایک ایسی قوت ہے جو کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے. ایک نمونہ انہوں نے دیکھ لیا, ایک آتش فشان ہے, ایک لاوا ہے دبا ہوا اس کے اندر, جس کے اوپر 1.5 ارب مسلمانوں کا ڈھیر, یہ نہیں اٹھنے دیتے نا اسلام کو, ان کے حکمران, ان کے سادہ لو عوام اور ان کے درباری علماء. لاوا اس کے اوپر یہ چٹانیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹے گا, کسی وقت بھی منفجر ہوگا, اور یہ لاوا جب پھٹا تو پھر سب کو بہا کر لے جائے گا. یہ ان کو یقین تھا. دیکھیں ہم نے اسلام کو اتنی گہرائی میں نہیں پڑھا جتنا انہوں نے پڑھا ہے, بہت گہرائی میں پڑھا انہوں نے اسلام کو, اور پڑھ کر یہ یقین کر لیا کہ اسلام کسی وقت بھی ہمارا بستر گول کر سکتا ہے. پوری دنیا میں ہے, نہ صرف اپنے اسلامی ممالک میں, حتی اپنے اپنے ممالک میں بھی مشکل پیش آئی ان کو. ڈنمارک نے کیوں یہ حرکت کی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکینڈناوی خطے میں اس وقت آبادی کا تناسب بدل رہا ہے. ناروے میں اس وقت آبادی کا تناسب بدل رہا ہے, خصوصاً ڈنمارک میں. ڈنمارک میں اس وقت دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے, ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں, اور اتفاقاً وہاں کی اس آزاد سوسائٹی میں جو مسلمان اسلام جو سمجھ لیتے ہیں, جن کو واقعاً سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ ہم سے کہیں زیادہ اچھے مسلمان ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں, ان کے حجاب دیکھیں, ان کے اعمال دیکھیں, ان کی عبادات دیکھیں, ان کا طریقہ کرنا, ان کے دلوں میں خوف ہے, نہ وہ ڈرتے ہیں کسی سے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا آبادی کا تناسب, تو ہم اپنے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. لیکن توجہ فرمائیے, ایک نقطہ جو میں ہر جگہ عرض کرتا آیا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کے خلاف جنگ نہیں ہے, اسلام کے خلاف جنگ ہے. یہ ملوکیت اور آمریت, اس کو نظریے سے کوئی غرض نہیں ہوتی, اس کو افراد سے غرض ہوتی ہے کہ افراد کی گردنیں جھکی رہیں, جس نظریے کو مانتے ہیں مانیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مسلمان ہو, ہندو ہو, کوئی بھی مسیحی ہو, یہودی ہو, جو ہوتا ہے ہوا کرے, صرف ہمارے سامنے جھکا رہے. آمریت ملوکیت یہ ہے, سنی ہو شیعہ ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اس کو یہ غرض ہوتی ہے کہ سنی ہے تو بھی گردن جھکا کے رہے, شیعہ ہے تو بھی گردن جھکا کے. یہ آمریت کا موقف ہے. لیکن اس وقت ہمارے زمانے میں جو نظام عالمی طور پر بن گیا ہے, یہ ملوکیت نہیں ہے, یہ وہ یزیدیت ہے قدیمی زمانے کی جو آج کے زمانے میں لیبرل شکل میں ظاہر ہوئی ہے. آپ یزید کے اشعار موجود ہیں عربی ادب میں, آج بھی موجود ہیں, ان کو پڑھ کے دیکھیں آپ, وہی یزیدی افکار جو یزید شیر کی زبان میں جو کچھ کہتا تھا, یہ آج اس کو لیبرلزم کہتے ہیں. اس کی ریکنسٹرکشن کی ہے انہوں نے, تعمیر نو کر کے اس کو لیبرلزم بنا دیا, موڈریٹ اسلام اس کو بنا دیا. مگر یزید کیا کہتا تھا, وہ یہ بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ عباد بنو ہاشم و فلا ملک ان جا اولا واہی النزل, معاذ اللہ یہ بنو ہاشم نے ڈونگ رچایا ہے, نہ کوئی کتاب آئی ہے, نہ کوئی فرشتہ آیا ہے, نہ کوئی آسمانی دین آیا, کچھ بھی نہیں آیا, یہ ڈونگ تھا ان کا ایک. اور آج بھی کیا کہتے ہیں, آج تو بنو ہاشم یا انبیاء نہیں ہے ان کو کہیں, آج کہتے ہیں یہ ملاؤں کا ڈونگ ہے یہ دین, یہ اسلام, یہ پردہ ملاؤں کا ڈھونگ ہے. ورنہ کس نے کہا پردہ ہے, آزاد ہیں عورتیں چڈی پہن کے بے شک باہر آئیں. وہ یہ لبرلزم ہے, اندر سے جا کر دیکھیں یہ لبرلزم ہے, یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے. اسلام کے خلاف جنگ میں ان کو مسلمان کی اشد ضرورت ہے, چونکہ مسلمان کے بغیر اسلام کو اپنے گمان باطل میں, ورنہ جس طرح آغا صاحب نے آیا بھی تلاوت کی اور اپنی تقریر میں اشارہ بھی کیا کہ دین کا خدا محافظ ہے, اور جس دین کا خدا محافظ ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک شیطان کا گمان باطل ہے, ایک گمان باطل ہے اس کا کہ شاید میں یہ کامیاب ہو جاؤں. مسلمان کی اس کو اشد ضرورت ہے اسلام کے خلاف جنگ کے لیے, مسلمان حکمران کی, لبرل مسلمان کی، سیکولر مسلمان کی، درباری سرکاری علماء کی، ساکت اور خاموش عوام کی، لا تعلق لوگوں کی اشد ضرورت ہے ان کو، تاکہ اسلام کے خلاف یہ جنگ جیت سکے. وہ مسلمان کے دشمن نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اتنا نہیں ستاتے جتنا اسلامی اقدار کو پائمال کرتے ہیں. اگر مسلمان کے دشمن ہوتے اپنے ملکوں سے مسلمانوں کو نکال دیتے. نہیں نکال رہے، نہیں نکالتے، بلکہ ان کو مزید سہولتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بلکہ ان کو لائن دیتے ہیں کہ اسلام بڑا روشن ہے، اسلام ایسے نہیں ہے جیسا مثلا پیش کیا جا رہا ہے، یہ تنگ نظری ہے، یہ نیروئزم ہے، یہ فلاں ہے. خود مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ کیسا ہے اسلام. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک ٹرم استعمال کی امریکی اسلام کی، اسلام ایک نہیں ہے، دو ہیں، ایک محمدی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک امریکی اسلام. امریکی اسلام جس کی شکلیں بدل کر، نام بدل کر، آج اس کو مختلف شکلوں میں، کبھی روشن، کبھی آزاد خیال، کبھی ماڈریٹ، کبھی کس نام سے یاد کیا جائے، ہے حقیقت میں وہی امریکی اسلام ہے. یعنی امریکہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لانا چاہتا ہے، اسلام کے ذریعے اسلام کو شکست دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساری شیطانی طاقتیں، باقی سارے کام اسی جنگ کے لیے ہو رہے ہیں. اب تجویز دیں، تجویز کی باری آتی ہے کہ اس جنگ میں ہم کیا کریں. جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو لڑنی پڑتی ہے، یہ طے ہے. جن لوگوں پر جنگیں ٹھوس دی جائیں اور وہ نہ لڑیں وہ مٹ جاتے ہیں، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ، حق پر ہونا کافی نہیں ہے. جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ لڑنی پڑے گی آپ کو، لیکن یہ مسلحانہ جنگ سے پہلے ایک نظریاتی جنگ ہے، ایک اقدار کی جنگ ہے. یہ اقدار کی جنگ جیتنی پڑے گی ہمیں، اور اس میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ہر طبقے کو آ کر، علماء ہوں تو بھی، طلباء ہوں تو بھی. اب یہ جملات جو میرے متعلق اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بیان فرمائے ہیں نا، میں ایک چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوں. اگر مجھ جیسا ایک طالب علم ہے اسے بھی یہ جنگ، اس میں حصہ لینا پڑے گا، یہ نظریاتی جنگ لڑنی پڑے گی چونکہ شروع ہو چکی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم آپ کو اسلام سے متعلق سمجھتے ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا یہ کام. ایک سب سے بڑا حربا کہ میں نے کہا کہ مسلمان کو اسلام کے خلاف لانے کے لیے تفرقہ ہے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا. وہ کام جو پاکستان میں انہوں نے کیا اور کامیابی سے کیا تجربہ، اب اس کو عراق میں دوہرا رہے ہیں، عراق میں دوہرا رہے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ دوہرا رہے ہیں. یہ جنایت جو انہوں نے آج انجام دی، آپ دیکھیں ان دو سالوں میں انہوں نے کتنی اس طرح کی جنایات انجام دی ہیں عراق کے اندر. یہ سب کس لیے تھا؟ تاکہ کسی بہانے سے شیعہ سنی جنگ شروع ہو جائے عراق میں. ممکن نہیں ہے کہ ایک حتی بے عمل مسلمان بھی ممکن نہیں ہے کہ حرم آل رسول کو آ کر منفجر کر. اگر بے عمل بھی ہو، بے شک ہو، آپ نے دیکھا بے عمل مسلمان بھی روٹی کے ٹکڑے کی توہین نہیں، نماز نہیں پڑھتا، طہارت کا اس کو نہیں معلوم، لیکن روٹی کے ٹکڑے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا. تو اس کو اتنا تو پتا ہے کہ آل رسول کا احترام روٹی کے ٹکڑے سے زیادہ ہے، وہ ہرگز یہ کام نہیں کرتا. یہ یقین ہے ہمیں کہ یہ مسلمان کا کام نہیں. انہوں نے خود سے کچھ گروہ بنا لیے ہیں، نامرئی گروہ، جن کو آج تک فزیکلی طور پر نہیں دکھا سکے، نہ اپنے عوام کو دکھا سکے، نہ ان عوام کو، کسی کو نہیں دکھا سکے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں عموماً، کہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے، کہ چڑیل ایک ایسی ڈرونی چیز ہے جس کا کوئی فزیکلی وجود، اور سب سے زیادہ ڈرونی چیز یہ ہے، جو کام بھی دوسرے کرتے ہیں آ کر وہ ڈراتے ہیں، یا جو بھی ایسا کام کرتے ہیں غلط، پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ چڑیل، چونکہ چڑیل کہیں ہے نہیں ہے، اور چڑیل کے لیے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے. پہلے انہوں نے غلطیاں یہ کی کہ روس کو ٹارگٹ بنایا، فلاں کو بنایا، فلاں کو بنایا. روس کو ٹارگٹ بنانے سے انہوں نے عبرت یہ لی کہ اگر ہم ایک جغرافیے میں اپنا دشمن منحصر کر لیں تو اس سے پھر ہم دوسری جگہوں پر نہیں جا سکتے، لہذا اپنا موبائل دشمن بنایا انہوں نے، سٹل نہیں بنایا بلکہ موبائل دشمن گڑا انہوں نے، کیا ایسا دشمن جس کو کہیں بھی فرض کر لو، کہیں بھی فرض کر لو، کہو آج افغانستان میں، آج ایران میں، آج پاک، یعنی جہاں جی چاہے عملے کو کہو آج یہ وہاں آ گیا ہے، اور جو ناپاک عمل کرو اس کے نام تھوپ دو. کیوں؟ کہ اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ دفاع کرے اپنا، اگر کہ وہ کہے میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. خود سے یہ کام کر کے مسلمانوں کے نام اس کو تھوپ کر. چاہتے کیا ہے کہ یہ کام جو ہماری فوج نے کرنا ہے وہ مسلمان خود اٹھ کے جذبات میں آ کر، زہر مسلمان جذباتی ہے، احساساتی ہے. احساسات اس کے کب ابھرتے ہیں؟ جب اس کے مقدسات پہ چوٹ پڑتی ہے. لہذا بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، ایسے مقدسات کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی ٹک کے بیٹھ نہ سکے. یقیناً اس کے اندر جوش آئے گا، اور یہ جوش جب آئے گا، یہ جوش پھر اسے جیسا آغا نے اشارہ کیا کہ جوش آیا، مسلمان کو جوش آیا، وہ اور روڈ پہ اظہار کر رہے، دوسرے روڈ پہ بینک جلا رہے ہیں مسلمان، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اس کو جوش آئے گا، اس کے جوش کے تناظر میں کام ہم نے پھر آگے بڑھانا ہے، اگلا فیز اس کا شروع کرنا ہے. انتہائی ناپاک ذہنیت ہے، شیطانی ذہنیت ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ شعور کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، سادگی سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ دشمن کے اس ناپاک سازش میں نہ آئیں کہ مسلمان کے ہاتھوں اسلام کو خدا نخواستہ نقصان ہوئے، یہ کام نہ ہونے پائے. آج تک درباری علماء اس میں رہے ہیں شریک، رہے ہیں اس میں شریک. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے لیے باقاعدہ ایک عالم کا فتویٰ لے کر آئے. اس نے کہا کہ یزید خلیفہ مسلمین ہے اور انہوں نے بغاوت کی ہے خلیفہ مسلمین کے خلاف، اور بغاوت کو چلنا واجب ہے، باغی کو مارنا واجب ہے. ایک عالم کا فتویٰ لے کر آئے سید الشہداء کے خلاف. وہ ایسے درباری ہمیشہ موجود ہیں. مسلمان حکمران اسلام کے خلاف جنگ میں، مصطفیٰ کمال پاشا وہ ہراول دستہ ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کی فوج کا، اور پھر اس کے بعد عرب حکمران، عجم حکمران، اور یہاں شہنشاہ ایران. شہنشاہ ایران جب امام رضوان اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف تحریک چلائی، بہت ساروں کو، سادہ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. امام خمینی کو کہتے تھے کہ پوری دنیا میں ایک ہی تو شیعہ شاہ ہے، اور یہ مولوی اس شاہ کو بھی نہیں ٹکنے دیتا. یہ توجیہات کرتے تھے کہ ایک ہی تو شیعہ شاہ ہے، اس کو بھی یہ مولانا نہیں ٹکنے دیتا. تو امام خمینی کیا فرمایا کہ یہ شیعہ نہ شیعہ ہے نہ سنی، اصلا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ دشمن اسلام ہے. یہ شہنشاہ جو امریکہ کا ہم نوالا ہم پیالا ہو، جو امریکہ کے ارادوں کو عملی کرتا ہو، وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اس نے حرم تعمیر کرائے ہیں، بڑے بڑے مزار تعمیر کروائے ہیں اس نے، لیکن پھر بھی ایک آگاہ اور روشن فقیہ کی تشخیص یہ تھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. شاہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، آپ جو کچھ آخر میں، جب پہلے تو سیٹھتا ہی نہیں تھا، بعد میں جب اس نے دیکھا کہ اب پانی سار سے گزرتا جا رہا ہے، آخر میں تسلیم ہو گیا، کہنے لگا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی نافذ کروں گا. آپ بتاتے جو میں، آپ چاہتے میں اسلام نافذ کروں، میں اسلام نافذ کروں گا، جو آپ کہو. امام نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ اس ملک سے، تمہارا ناپاک وجود یہاں سے ختم ہو جائے. یہ حکمران تھے جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتے رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز جو پہلے نہیں تھی اور ابھی ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ امت، تیسرا طبقہ، درباری علماء حکمران، یہ اسلام کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتے رہے، یہ بکو مال ہے. لیکن تیسرا طبقہ یعنی امت، یہ سواد، سواد اعظم، یہ نہیں استعمال ہوا اسلام کے خلاف، لیکن بعض اوقات اپنی سادگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آج ان کی سازش یہ ہے، فارمولا انہوں نے یہ گڑا ہے کہ اس تیسرے طبقے کو بھی اسلام کے خلاف جنگ میں ڈالا جائے. اب آگہی کی زیادہ ضرورت ہے، بصیرت کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ریلا کہیں نہ اٹھ کے اسلام کے خلاف شروع ہو جائے. کب شروع ہوگا؟ کہ جب اس کے مقدسات خراب کر کے اس کے نام ڈال دیں، اس کے مقدسات گرا کر اس کے نام ڈال دیں، اور یہ جذبات میں تیش میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں. یہ وہ دن ہوگا کہ جب درباری علماء اور امریکی حکمرانوں، استعمار زدہ حکمرانوں، استکباری حکمرانوں کے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے ساتھ سادہ لوح امت بھی شامل ہو جائے گی، خدا نخواستہ. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن نہ آئے کہ امت اپنی سادگی کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جائے. اور خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق انشاءاللہ برقرار فرمائے, بیداری اور شعور عطا فرمائے, اور وہ بصیرت جس کے ذریعے سے ہم دشمنوں کی سازشوں کو, ناپاک سازشوں کو سمجھ سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ. باتیں کرنے کی بہت زیادہ ہیں اور پہلے سے بھی حضرات بیان فرما چکے ہیں, میں بھی ایک طالب علم کے طور پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کی ہیں, اور امید ہے کہ پھر فرصت انشاءاللہ نصیب ہوگی تو باقی باتیں بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.